بن ناصر ینصرنا حسین بن ناصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں رسم دعا ہے پروردگار ہماری سبارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمایا بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں ہر سجدہ پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برآوری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت و حاجات کی برآوری بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد اذان محترم تجارت کے اصول و آداب کے موضوع پہ گزشتہ دو مجالس میں آپ کی خدمت میں ایمان توکل اور تقدیر الہی پر راضی رہنے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کی مجلس میں کل کے مجلس کے ایک نقطہ یا ایک آدھ نقطہ رہ گیا تھا, وہ بیان کر کے کام کے بارے میں کہ اسلام نے کام کرنے محنت کرنے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے اور سستی کاہلی اور بیکاری کی مذمت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں محنت کرنے اور کام کرنے کوشش کرنے کمانے اور ان چیزوں کی تربیت و تعریف کے ساتھ مقصد بھی اسلام نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر محنت کرتا ہے, کوئی بھی انسان اگر کماتا ہے, کاروبار کے لیے جاتا ہے, بازار جاتا ہے, تجارت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے. ہدف کے بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے. ایک دفعہ محنت کرنے کی تاکید کی ہے, پھر اس کے بعد محنت کرنے کا ہدف بیان کیا ہے. ہدف سے تاکید بھی سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے یہ دونوں چیزیں آج کے مجلس میں ہم بیان کریں گے. گزشتہ جو مجلس تھی اس کا ایک نقطہ کہ جو اس تقدیر الہی کے موضوع کو مکمل کرتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس کے بعد پھر آج کی بات کو شروع کرتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اگر زحمت نہ ہو, اگر آپ پہلے ہی آگے آگے ہو جائیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں پھر دوبارہ کہنا نہ پڑے. سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. پھر سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سلوات پھر پڑھ لیں خوش نوری امام زمان. ایک کیفیت جو دنیا اور آخرت کے بارے میں بعض اوقات ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زبان پہ لے آتے ہیں اور بعض اوقات زبان پہ نہیں لاتے, لیکن اندر اس طرح کی کیفیت رہتی ہے اور اس کیفیت کا پتہ انسان کے ظاہر سے بھی چل جاتا ہے. یعنی میں اور آپ اپنی اندرونی کیفیت کے طور پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹیکلی جو کام ہم انجام دیتے ہیں اس میں بھی اس کیفیت کا ایک اثر پایا جاتا ہے. وہ اثر کیا ہے, وہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے یار آخرت کی دیکھی جائے گی, دنیا کو ذرا سنبھالیں, رہتا ہے نا سر. اب بعض اوقات یہ کیفیت میں ہوتی ہے اور بعض اوقات اظہار بھی کرتا ہے, لیکن بعض اوقات اظہار نہیں کرتا, عمل سے پتہ چل جاتا ہے. مثلا ایک کام ہے, ضروری ہے, واجب ہے, کرنا بھی ہے, لیکن ظاہر میں ایسا لگے گا کہ اس کام کو انجام دیں تو پھر کوئی نقصان, ایسا لگتا ہے انسان کو. حقیقت میں خیر ایسا ہوتا نہیں ہے, دنیاوی طور پر کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہاں پر انسان عموماً اس طرح کی سوچ آ جاتی ہے یار آخرت کو دیکھ لیں گے, خدا لطف کرے گا, رحم کرے گا, جو بھی, اس کو پس سے پشت کر کے یا اس کو ایک طرف کر کے دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے. عموماً یہ انسانوں کے اندر دنیا کی محبت یا دنیا کے ساتھ لگاؤ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس طرح کا معاملہ وجود میں آ جاتا ہے کہ انسان ترجیح دیتا ہے دنیا کو آخرت پر. اب یہاں پر پروردگار کا ارشاد ہے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 20. سورہ شورا کی آیت نمبر 20 اس کا اگلا حصہ, آخری حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کان یرید حرث الدنیا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہے گا, جو بھی فرد, جو بھی آدمی, جو بھی انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ارادہ کرے گا, دنیا کو چاہے گا, تو خدا اس کو اس کا دنیا کا معاملہ عطا کر دے گا, خدا اسے دے دے گا. لیکن ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ وما لہ فی الآخرت من نصیب, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی جو انسان اپنی دنیا پر, اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دے کہ بھئی وہ دیکھ لیں گے بعد میں, ابھی ذرا اس کو تو سیٹ کر لیں, جو ایسا کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حظ و نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس کا آخرت میں. لہٰذا یہ کیفیت نسبتاً خطرناک ہے. اگر ہم میں سے کسی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی کیفیت ہو کہ بندہ یہ سوچے کہ بھئی آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا کو سنبھال لیں، تو یہ روش درست نہیں ہے. جو صاحبہ نے وہی جو کل کی مجالس میں عرض کیا، ایمان کا، توکل کا اور تقدیر الہی پہ راضی رہنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کبھی بھی آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرے. اگر کبھی قربان کرنا پڑے تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کبھی ایسی سچویشن آ ہی جائے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایک پر قربان کرنا ہے، دنیا کو آخرت پر یا آخرت کو دنیا پر، تو چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کی آٹھویں یا نویں دعا کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس وقت دنیا کو آخرت پر قربان کر دو، آخرت کو دنیا پر قربان مت کرو. ایک تاجر کے لیے بھی ٹیمپریری لاس کو برداشت کرنا پرمننٹ لاس سے بچنے کے لیے یہ تجارت کا اصول ہے. موجودہ آپ ہی کے آپ کے بازار کا مارکیٹ کا اصول ہے. اگر کوئی عارضی نقصان ہو رہا ہے اور ایک پرمننٹ لاس ہو رہا ہے، کوئی مستقل نقصان ہو رہا ہے، تو ان دونوں میں سے عارضی نقصان کو برداشت کیا جائے گا، پرمننٹ نقصان کو برداشت نہیں کیا جاتا. امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا کے اندر یہ جملہ کہا کہ میرے نقصان کو دنیا میں قرار دے کیونکہ یہ عارضی ہے، جلدی ختم ہونے والی ہے، اور فائدے کو آخرت کے لیے محفوظ کر دے کیونکہ وہ دائمی اقامت گاہ ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے جب کبھی ایسا ہو، اب اندازہ کریں یہ معاملہ کس قدر باریک ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے دنیاوی لحاظ سے سب سے مضبوط اور بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے. آپ اندازہ کریں، معاملہ فقط عام آدمی نہیں، انبیاء تک میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کو انبیاء میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. 124,000 میں ترتیب کے لحاظ سے جو پیغمبر، جس نبی کو نمبر وائز سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. کیونکہ چھٹے امام نے وجہ بھی بتائی، کیونکہ خدا نے ان کی دنیا کو آباد کیا تھا. خیر حضرت سلیمان نے ذات کے لیے تو نہیں مانگا تھا، لیکن پھر بھی دنیا میں چونکہ ان کا حصہ زیادہ تھا، آخرت کے موقع پہ جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن ترتیب میں نمبر وائز میں حضرت سلیمان کا نمبر آخر میں آئے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے. معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے. لہذا لالچ، جیسے کل کی گفتگو میں امیر المومنین کی حدیث بتائی، لالچ اور بار بار طلب کرنے سے روزی نہیں ملتی. یاد رکھیں، لالچ سے روزی نہیں ملتی. روزی کے لیے محنت جو خدا نے مقرر کی ہے، محنت کرنے کے بعد خدا کی تقسیم پہ راضی رہنا روزی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک جوان تھا، اس نے ایک تجارتی معاملہ کیا. اب تجارتی معاملہ کرنے کے بعد تو سودا طے ہو گیا، اب اس نے پیمنٹ کر دی تھی، تو پیمنٹ کرنے کے لیے چابی اپنے پاس نہیں تھی، چابی گھر چھوڑ کے آیا تھا. تو اس نے جس سے سودا تھا اس سے کہا میں چابی لے کے آتا ہوں. دوڑ کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی قمیص میں چابی تھی اور والد صاحب نے ٹیک لگائی سو گئے، اور قمیص والد صاحب کے سرہانے کے نیچے ہیں اور چابی قمیص کے اندر. محنت کر چکا ہے. دیکھیں نا، میں نے جو عرض کیا تھا تقدیر کیا ہے، اپنے حصے کے محنت کر دے اور اس کے بعد تقسیم الہی پہ راضی رہے. تو یہ سودا کرنا تھا، ریٹ طے کرنا تھا، منافع کو سامنے رکھنا تھا، وہ سارا کر چکا ہے. اب پیمنٹ کے لیے چابی لینے آیا تو چابی قمیص کی جیب میں اور قمیص والد صاحب کے سرانے کے نیچے. والدہ نے کہا میں جگا دیتی ہوں. اس نے کہا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنی دنیاوی منفعت کے لیے والد کے آرام کو خراب کروں.
لہٰذا آپ ابو کو نہ جگائیں۔ واپس چلا گیا، جا کے اس سے جس سے سودا تھا اس سے کہا کہ اگر آپ ایک صلوات پڑھیں محمد پھر صلوات پڑھیں محمد اللہ اب اس نے جا کے جس سے سودا تھا اس سے کہہ دیا کہ میں ابھی فوری پیمنٹ نہیں کر سکتا، آپ کو کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، اگر آپ نے خریدنا ہے تو ابھی خریدنے میں تمہیں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اسے جانے دیا۔ بعد میں والد جب بیدار ہوئے، والدہ نے بتایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، اس نے اس سودے کو منسوخ کر دیا۔ تو والد نے کہا بیٹے سے کہا بیٹا مجھے جگا دیتے کیا مسئلہ تھا؟ بیٹے نے کہا نہیں مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے آرام کو خراب کروں اپنی اس منفیت کے لیے۔ تو والد نے کہا اچھا میری جو گائے ہے، ایک گائے تھی، کہ یہ میں تحفے کے طور پہ تمہیں دیتا ہوں، یہ میری گائے تحفے کے طور پہ تم قبول کر۔ اس نے تحفے کے طور پہ گائے قبول کر لی۔ اگلے چند وقت کے بعد بنی اسرائیل کے اندر وہ واقعہ پیش آیا کہ کسی نے اپنے کزن کو قتل کر کے اپنے مخالف قبیلے کے رستے میں ڈال دیا اور اس کا الزام اپنے مخالف پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کے جو دم ہے وہ لا کے ہم ماریں گے۔ خیر اگر بنی اسرائیل اس وقت فوراً کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دے کام ہو جانا تھا، درست ہے؟ توجہ ہے، بنی اسرائیل کوئی بھی گائے اٹھا کر، جب حضرت موسیٰ نے کہا نا انتظ بہو بقرہ، اللہ حکم دے رہے کہ گائے ذبح کرو، اگر یہ کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کرتے تو کام ہو جانا تھا۔ اصل میں وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوال پہ سوال پوچھتے چلے گئے، موسیٰ ذرا بتائیں کلر کیسا ہو، یہ بتائیں کہ رنگ کیسا ہو، دکھنے میں کیسی ہو۔ تو ہمارے استاد تفسیر کے وہ بتاتے تھے بنی اسرائیل گویا گائے کی نشانی ایسے پوچھ رہے تھے جیسے رشتہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، وہ کلر پوچھ رہے ہیں، چال پوچھ رہے ہیں، کیسی ہو، جوان ہو، نہیں ہو، کیا ہو۔ اگر پہلے تذبہو پہ ذبح کرتے تو کوئی بھی گائے چل جاتی، لیکن چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، کیس حل کرنا نہیں چاہتے تھے، اپنے حساب سے کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے، اس لیے سوال پہ سوال پوچھتے گئے۔ سوال پہ سوال پوچھتے گئے تو خدا نے بھی معاملے کو سخت سے سخت تر کر دیا۔ یاد رہے یہ بات، بعض اوقات میرے اور آپ کے لیے دین کا حکم واضح ہوتا ہے، دو جمع دو چار کی طرح دین کا حکم واضح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں اپنا نقصان لگ رہا ہوتا ہے، اس لیے بار بار کبھی یعنی کوئی اور جملہ لگا کے، کبھی اور لفظ لگا کے بار بار سوال پوچھتے ہیں، کوئی گنجائش نکل آئے بیچ میں سے۔ چائنا کاروبار کے ٹور پہ جا رہے ہیں چائنا، اور ہم طالب علموں سے سوال پوچھتے ہیں، آغا وہ اگر وہاں پہ ہاتھ نہ ملانا وہ برا سمجھتے ہیں، اور ہم بھی ہاتھ نہ ملائیں خواتین سے تو بڑی وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو ایسے لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جانتے ہیں حکم شریع کیا ہے، اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ چائنا مت جاؤ، نہیں جاؤ پھر، اگر تمہیں نامحرم سے ہاتھ ملائے بغیر کاروبار نہیں ہوتا تو مت جاؤ، منع ہے، نہیں جانا۔ ایک اور اس سے اگلا جس کے بارے میں یقین کیجئے گا اس کی سختی ہے، ممانعت ہے، حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے، کیا؟ جس دسترخوان پر شراب ہو اس دسترخوان سے کھانا کھانا حرام ہے۔ بے شک آپ نے گائے کا گوشت کھایا ہو، بے شک آپ نے حلال ذبح کھایا ہو، لیکن اگر دسترخوان پہ شراب موجود ہے تو آپ نہیں کریں گے، منع ہے۔ اب جو چائنا جاتے ہیں کاروباری ٹور پہ، جی وہ جو مینوفیکچرر تھے انہوں نے ہماری دعوت کی، اور بھی لوگ تھے، باقی لوگ تو پیتے ہیں نا، ان کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے چونکہ ہم تو سودا خریدنے والے تھے، ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں جا کے بیٹھنا ہے وہ شراب والے دسترخوان پہ۔ جناب اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ پر پھر یہ واجب ہے کہ آپ یہ سفر ترک کر دیں، آپ یہ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے اس طرح کے ایکسکیوزز نہ تلاش کریں، دین کا حکم واضح ہے۔ اگر بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش میں لگ جائیں گے تو پھر بنی اسرائیل کی طرف پھنس جائیں گے، اور دو سونے کے سکوں کی گائے کو 5000 سونے کے سکوں میں خریدنی پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے جو شرائط پوچھتے گئے، نشانیاں پوچھتے گئے، تو یہ گائے اس جوان کی وہ گائے نکلی جو اس کے باپ نے اسے تحفے میں دی۔ सौ सोने के सिक्कों का फायदा हो रहा था उसको उस सौदे में कि जिसमें बाप की नींद खराब न करने की वजह से सौ सोने के सिक्कों का नुकसान बर्दाश्त कर लिया। और अब इसके बाप ने जो गाय इसको दी थी वो जब खरीदने आए तो इसने कहा मैंने बेचनी नहीं, अगर तुमने लेनी है तो फिर जितनी गाय को ज़बह करके उसके खाल में सोना भर के दे दो दे दूंगा। वो चूंकि फंसे हुए थे तो उन्होंने ले ली, फिर 5,000 सोने के सिक्कों के बदले में इसकी गाय खरीदी। अब यहां पर एक जुमला, ने एक जुमला सुन ली, इस लड़के ने इन 5,000 सिक्कों का क्या किया? फौरन जैन दादा ने इतनी महंगी गाय बेच दी, उस जमाने में गाय की कीमत 2 सोने के सिक्के 4 सोने के सिक्के से ज्यादा नहीं होती, इसने इतनी महंगी बेची तो मामला एक और भी है। आज के दौर में भी पता नहीं इस तरह के मामले करने पड़े, अगले मरहले में सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बार बार दावत दी कि एक जंग दरपेश थी, अमालिका के साथ जंग होनी है, उस जंग के अखराजात के लिए बनी इसराइल से कहा कि पैसे दें, डोनेशन दें, होम्स दें, जकात दें, ताकि इससे अमालिका के साथ जंग के अखराजात फराहम किए जा सकें। नहीं देते थे, नहीं दे रहे, वो कोई बहाने, किसने कुछ बहाना, किसने कुछ बहाना, नहीं दे रहे, चंद लोगों के अलावा बाकी दे नहीं रहे थे। इस जवान ने गाय की ये कीमत वसूल कर ली और ये 5,000 सिक्के लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया, जाकर कहा कि ये उस गाय की कीमत मुझे मिली है। आपने कही तो तुम्हारे का नहीं, इसमें से 4 सिक्के मेरे हैं, बाकी ये उस अमालिका के साथ जंग लड़ने का जो खर्चा है उसमें आप इस्तेमाल करें। वैसे तो ये दे नहीं रहे थे, अब ये फंस के इन्होंने दिया है, लिहाजा वो जवान अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा और उसने जाके हजरत मूसा की खिदमत में पेश कर दिए। 100 सिक्कों का जो नुकसान बर्दाश्त किया था उसके बदले में, यानी उस तकदीर पर राजी रहने की वजह से खुदा ने 5,000 सोने के सिक्के अता किए एक रिस्क, फिर उन सिक्कों को राह खुदा में इन्फाक करने का हौसला दिया, ये दूसरा रिस्क सरबा कर दिया। ये था तकदीर इलाही पर राजी रहने का नतीजा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दुरूद पढ़ के थोड़ा अगर इस तरफ आप आगे आगे आ जाओ। बस तकदीर इलाही के सामने सर तस्लीम खम करने की जजा है। तो ये याद रखें, मेहनत करने के बाद, शराइत पूरे करने के बाद, अब अगर कोई मुश्किल आती है, कोई मसला आता है और इसमें ज़ाती ख़ता भी नहीं है, पूरी मेहनत कर चुका है, जितनी कोशिश होती है वो कर चुका है, अब क्या करे? राज़ी रहे, राज़ी रहने की जजा मिले, जैसे कि इस जवान ने बनी इसराइल के इस जवान को मिली, उसी तरह ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। एक नुक्ता आपके लिए भी और हमारी माओ बहनों के लिए भी, अमूमन एक सवाल आता है भाई वसअत रिज्क के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा रिज्क वसी हो जाए? तो एक कुरान ने रिज्क में बरकत का एक नुस्खा दिया हुआ है, रिज्क में बरकत का एक कुरानी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने ना नुस्खे वाली सलावत नहीं पढ़ी है, अभी तक हम कुरान में और भी, लेकिन एक जगह आके ये सूरह आराफ की आयत नंबर 96, सूरह आराफ आयत नंबर 96, अजीब है, कुरान ने वुसअत रिज्क को दो चीज़ों के साथ जोड़ दिया है। ए साहिबान ईमान, ये दो चीज़ें ले आओ, फिर देखो कि तुम्हारे ऊपर कैसी बरकत नाजिल होती है। नुज़ूल बरकत, ऊपर से आसमानी बरकत भी तुम्हें मिलेगी, ज़मीनी बरकत भी तुम्हें मिलेगी। अगर एक फ़र्द ये दो चीज़ें फराहम करे तो उस फ़र्द की ज़िंदगी में बरकत का नुज़ूल होगा, और अगर एक मुआशरा ये दो चीज़ें फराहम करे तो उस मुआशरे पे बरकत का नुज़ूल होगा। अब ये नुक्ता सूरह आराफ की आयत नंबर 96, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. توجہ فرمائیں, اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آئے, ایمان لے آتے, پہلا کام ایمان, اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے, دوسرا کام اور تقوی اختیار کرتے, پہلا صاحب ایمان بن جاتے, دوسرا تقوی اختیار کرتے, تو نتیجے میں خدا کی طرف سے کیا ملے گا؟ تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. خدا ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا. یعنی اے ایمان والو, ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں فقط آخرت میں نہیں, دنیا میں کام آنے والی چیزوں میں سے, دنیا میں کام آنے والی چیزوں میں سے, کہ انسان کے لیے یہ دو چیزیں آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گی. اب ہمارے یہاں پہ جس طرح برکت کے لیے اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں, گھروں میں مختلف عمل کروائے جاتے ہیں, سورتیں پڑھی جاتی ہیں, ذکر کیے جاتے ہیں, یا رزاقوں کے ورد کیے جاتے ہیں, کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں, لیکن قرآن نے اتھینٹک جو چیز قرآن نے دے دی, خدا نے پورا ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے, یعنی میں اور آپ پھر اس کے بعد کیس بھی کر سکتے ہیں, ہے سکتے ہیں نا, اگر ایمان اور تقوی ہم تو کر لیں, اس کے بعد زمین و آسمان کی برکتیں نازل نہ ہوں, تو یہ تو ریٹن ایگریمنٹ ہے, ہم تو یہاں پہ کیس کریں گے, بار بار دیکھا تو نے کہا تھا ایمان اور تقوی, تو یہ دیکھ میں ایمان کی کمزوری بھی دور کر دی ہے اور صاحب تقوی بھی ہو گیا ہوں, کہاں ہے زمین و آسمان کی برکت, کہہ سکتے ہیں نا. باقی تو عموماً بعض اوقات لوگوں کے اندر ماؤں بہنوں سے بھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, ہم نے فلاں عمل بھی کیا رس میں وسط نہیں ہو رہی, تو اب آپ نے اس عمل جس کے کہنے پہ کیا تو اس کو پکڑے جا کے, یہ میں آیت بتا رہا ہوں سورہ آراف, آج جا کے دیکھ لیجئے گا آراف کی آیت نمبر 96. خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اگر تم ایمان اور اہل تقوی ہو جاؤ تو پروردگار تم پر آسمان اور زمین کی برکتیں نازل فرمائے گا. فقط برکتیں کیا, لفتحنا, تمہارے اوپر کھول دے گا زمین اور آسمان کی برکتوں کو, بے تحاشا برکت. لہذا اگر رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو پھر تقوی اور ایمان, ایمان جو پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, جو حضرات آج کی مجلس میں آئے ہیں وہ گزشتہ دو مجالس کو سماعت فرمائیں, یہ موجود ہوں گے سوشل میڈیا پہ تاکہ آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس دعائے کمیل کے اندر امیر المومنین نے تقدیر الہی پر راضی رہنے کی دعا طلب کی, مانگا ہے کہ خدا ایسا کر دے کہ میں تیری قسمت پر, تیری تقسیم پر, تیری تقدیر پر راضی ہو جاؤں. دعائے کمیل کا جملہ ہے, وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا. یہ دو لائنیں ہیں, اور آپ میں سے جو بھی, ہم میں سے جو بھی دعائے کمیل پڑھتا ہے, دعائے کمیل سنتا ہے, یہ دو لائنیں ایسی ہیں انسان کی زندگی کا پورا مزاج تبدیل ہو جائے, ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو جائے, ہمارے اپنی عادتیں اور مزاج تبدیل ہو جائے. یہ دو جملے, پہلا جملہ کیا ہے, وتجعلنی, اور تو مجھے بنا دے, بار الہ تو مجھے بنا دے, بقسم کا کیا بنا دے, بقسم کا کہ جو تیری تقسیم ہے, وہ جو تقدیر تو نے مقرر کی ہے, راضیاً اس پہ راضی ہو جاؤں, قانعاً اور اس پہ قانع بھی ہو جاؤں. ایک ہوتا ہے راضی ہو جانا مان لیا, ایک ہوتا ہے ماننا مجبوراً نہیں مانتے نا انسان, قانع یعنی قبول کر لیا ہے, عقل سے بھی قبول کر لیا ہاں ٹھیک ہے. جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو رزق کی ریل پیل ہم جو چاہتے ہیں, کیوں خدا میرے لیے رزق کی, روزی کی, مال کی ریل پیل کیوں نہیں کرتا, اس کی وجہ کل کی مجلس میں عرض کر لوں. اب یہاں پر امیر المومنین نے دعا کمیل میں کہا, بے قسم کا راضیاً قانعا, مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری تقسیم پر راضی ہو جاؤں اور قانع ہو جاؤں. اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے, وفی جمیع الاحوال، ہر قسم کے حالات میں. اب حالات ہر قسم کے آتے ہیں نا، کیونکہ اب موضوع تجارت کا ہے تو اسی حساب سے حالات بتاؤں. کبھی بہترین سودا ہوتا ہے، بہترین منافع چل رہا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں آ رہا، سلام دعا بھی اچھی ہے، گاہک بھی صحیح آ رہے ہیں، دکان کے لڑکے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، چھٹی بھی نہیں کر رہے، کسی کو بخار بھی نہیں ہو رہا، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی بھی نہیں ہو گئی ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی، کیچڑ بھی نہیں ہے، کیا عرض کروں، اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ گاہک نہ آ سکے، اور اتنی سردی بھی نہیں ہے کہ نہ آ سکے، ہر لحاظ سے بہترین. کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے، اور کبھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی بارش بھی ہو گئی ہے، دکان کے لڑکے بھی نہیں آئے ہیں، گاہک بھی نہیں آ رہے، اور جن کی پیمنٹ کرنی تھی وہ بھی آگے لینے کے لیے. غلط حالت سمجھے، ایک تو مناسب حالات ہو گئے اور ایک حالات اچھے نہیں آئے، یا جو آپ لوگوں کی اصطلاح ہے کاروباریوں کی، مندہ چل رہا ہے. کبھی تو بازار عروج پہ تھا، اب نیچے آ چکا ہے. اب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، وفی جمیع الاحوال متواضعہ، ہر قسم کے حالات میں مجھے نرم خو رہنے والا بنا دے. ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ہر محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ
وسلم،
ہر قسم کے حالات میں نرم خو. مطلب کیا؟ یعنی سچویشن کوئی بھی آئے میں ہائپر نہیں ہوں گا، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن کام اچھا چلے تو میری زبان سے قصیدے نکلے، اور جس دن حالات خراب ہو تو اسی زبان سے گالیاں نکلنا شروع کر. یہ نہیں ہوگا. ہم نے تو ایسے حالات بھی دیکھے، زیارت کے سفر میں گالیاں، جب تک کھانا ٹائم پہ آ رہا ہے. اب تو خیر زیارت بھی ایسی ہوگی نا، بوفے سسٹم ہے، آپ زیارت پہ جائیں، بوفے لگ گئے، کھانا لگ گیا، کسی دن کھانا لیٹ ہو گیا، یا خدا نخواستہ نہیں آیا، تو وہ زیارت کی ساری مانوی کمائی اس دن لٹا دی. گالیاں میں نے خود سنی، گالی دے. یاد رکھیں، ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا. نقصان ہو گیا نا، نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہوا ہے، لیکن اپنے ماتحت لوگوں کو، لڑکوں کو گالی دے کے انسانیت کا نقصان مت کریں. یہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. وہ نقصان تو پر ہو جائے گا، اگلے مہینے آپ کو دوبارہ زیادہ منافع ہو کہ وہ نقصان بھر گیا، لیکن زبان کے تیر سے جس کے دل کو چھیدا تھا وہ تو نہیں بھرے گا کبھی، وہ پکڑا جائے گا پھر برزخ میں. اسی لیے دعائے کمیل بھی سیکھنے کی چیز ہے. کبھی ایسا ہو کہ ہم دعائے کمیل کو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے ایک دفعہ تو ہے نا، ہم دعا پڑھیں دعائے کمیل کو، ایک دفعہ ہم بیٹھ کے دعائے کمیل کو سمجھنا شروع کر دیں کہ دعائے کمیل میں کیا کیا ہمیں دیا ہے. آپ ان دو لائنوں کو دیکھیں، بے قسم کا راز ان قانع وفی جمیع الاحوال متواضعہ، تیری تقسیم پہ راضی اور قانع ہو جاؤں، اور ہر قسم کے حالات میں متواضع رہوں، نرم خو رہوں، بہت زیادہ دولت کے آنے پہ متکبر نہ بنوں، اور نقصان کے آنے پہ بد زبانی نہ کروں. یہ تقاضا ہے. امام مولا علی نے دعائیہ انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے رہنا ہے. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. پس ازان محترم، ایمان، توکل، تقدیر الہی پہ راضی رہنا، یہ تین بنیادی ستون ہیں. جب تک میرے اور آپ کے یہ بنیادی پلرز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگلے جو اصول و آداب معصوم کی زبان سے آپ سنیں گے، اسلام کا طرز تجارت سنیں گے، پڑھیں گے، تو آپ اور میں آسانی سے قبول نہیں کر پائیں گے، ایکسکیوزز پیش کریں گے. پاکستان کے ایک بہت بڑے تاجر نے کہا تھا کہ جب تک رشوت نہ دو پاکستان میں کاروبار کر ہی نہیں سکتے، ہے نا، سنا ہوگا جناب. جس طرح کا کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس جگہ آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس جگہ پہنچنے کے لیے یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کہ رشوت دیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے, آیا کیا دین آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس جگہ تک پہنچو بھائی, رشوت دے کے پہنچو, حرام کر کے پہنچو. گودام کو بنانا ہے, معاف کیجیے گا اب چونکہ بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں, گودام کو بنانا ہے رہائشی جگہ پہ, رہائش جہاں پہ لوگوں کے گھر ہیں وہاں پہ اپنا گودام بنانا ہے. اچھا اس کے لیے کیا کرنا ہے, 50 لاکھ رشوت مانگ رہا ہے. اچھا اب یہ رشوت کیوں دیں گے جی, مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے, اگر جہاں گودام بنانے کی اجازت ہے, جہاں پہ رشوت دیے بغیر گودام بن سکتا ہے, اس سے میری دکان کا فاصلہ زیادہ ہے, مجھے آنے جانے میں تنگی ہوگی, اپنے آپ کو تنگی سے بچانے کے لیے رشوت دے کر رہائشی جگہ پر گودام بناؤں گا, اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہوں گا, میری مجبوری تھی. جناب اس مجبوری سے دنیا میں اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں, وہاں نہیں دے سکتے جہاں فمیہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ کا سامنا کرتا ہے, وہاں نہیں کر سکے. کیا مطلب, یعنی تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی ہے, بس اس تھوڑی سی مشقت سے بچنے کے لیے اتنے لاکھ روپے رشوت دے کر اپنے معاملے کو کلیئر کروائیں. نہ مسئلہ اوپر والی بلڈنگ میں نہیں ہے, مسئلہ بنیاد میں. اور بنیاد کی تین چیزیں گزشتہ دو مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کی, ایمان, توکل اور تقدیر الہی پہ راضی رہنا. ان تین چیزوں کو, بنیاد کو اپنا چیک کریں گے ہم, ان میں جو مسائل ہیں ان کا حل کریں گے, تب جا کر ہم اس مفہوم کو سمجھ سکیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے بس. اگلا جو نقطہ جس کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا خود کام کی ارزش, محنت کرنا, رزق حلال کمانے کے لیے جانا, جتن کرنا, پسینہ بہانا, وزن اٹھانا, مشقت برداشت کرنا, تکلیفوں کو برداشت کرنا. آیا شریعت اسلام نے, دین اسلام نے اس کو کتنی امپورٹنس دی ہے, اور اس کے مقابل میں بیکار رہنے کو, سستی کو, کاہلی کے بارے میں مذمت کس قدر کی ہے. آپ پہلی حدیث سے میں نے کوشش کی تھی کہ وہ منتخب کروں کہ جو اس موضوع پہ نسبتاً جو سخت اور اہم بنانے کے لیے جو ٹاپ پر چند حدیثیں ہیں جس پہ لرز جائے بندہ سن کے, ان میں سے پہلی حدیث امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ جو نقطہ ہے نا, کام کی اہمیت, محنت کی اہمیت, رزق حلال کمانے کی تاکید, اس نقطے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس کی ضرورت کے بارے میں, نہ کرنے والے کی مذمت کے بارے میں, یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ اہم ہے, وہ کیا ہے, یہ محنت, یہ کوشش, یہ پسینہ بہانا, یہ روزانہ دکان پہ جا کے بیٹھنا, یہ روزانہ بازار جانا, یہ سب کس لیے کرے, اسلام نے اس کا کوئی ہدف بیان کیا ہے. آیا یہ جو تاجر ہے, یہ جو جا کے محنت کرتا ہے, جو بازار میں جا کے بیٹھتا ہے, جو زمین میں محنت کرتا ہے, جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ مال کی ترسیل کا کام کرتا ہے, یا جو جا کے علاقوں میں پھر کے مال اپنا بیچتا ہے, اتنی محنت کا اسلام نے بھی کوئی ہدف بیان کیا ہے کہ میرے بندو, اللہ کے میرے بندے, یہ تو ساری محنت اس لیے تجھے کرنا چاہیے. آیا نبی نے, اہل بیت اطہار نے کوئی رہنمائی کی ہے, کوئی ہدف بتایا ہے کہ تم یہ محنت کس لیے کرو؟ یقیناً بتایا ہے, اس ہدف کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن پہلے میں اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں چند گزارشات, چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب مل کے ذرا درود پڑھیں بابا زندہ. پانچویں امام فرماتے ہیں, خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ترین افراد دو ہیں. خدا کے نزدیک جو ناپسندیدہ ترین فرد دو افراد ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ترین ہیں. نمبر ایک رات کا مردار, اور نمبر دو دن کا بیکار. رات کا مردار اور دن کا بیکار. رات کا مردار کیا مطلب؟ یعنی جو رات کو سوتا ایسے ہے کہ عبادت کے لیے نہ اٹھ سکے، جو فجر میں نماز کے لیے نہ اٹھ سکے وہ مردار ہے، مر گیا رات. بس وہ صبح جو روٹین ایک ہے، خدا نے قانون جو رکھا ہے، جو قرآن میں بھی کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب وہ نیند کا وقت آتا ہے تو خدا ان کی روحیں لے لیتا ہے، پھر جن کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے صبح اٹھنے کے وقت ان کی روحیں واپس آ جاتی ہیں. رات کا مردار ہے جو رات کی عبادت اور بالخصوص فجر اور سحر کی عبادت کو جس نے مکمل ترک کر دیا تو وہ مردار ہے رات کا، اور خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ترین فرد ہے. دوسرا دن کا بیکار، جو کام نہیں کرتا، سست ہے، بیکار، کوئی کام نہیں کرتا. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں. خیر شاعروں نے اپنے حساب سے کہا، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر رہے تو کمال کر رہے تھے، کچھ نہیں کر کے انسان زندہ کیسے رہے؟ کوئی حرکت، کوئی کوشش حتماً ضروری ہے. اب آپ اگلے روایات میں دیکھیں گے کہ بھئی اہمیت بہت دی اسلام نے، حتیٰ اگر اپنے پاس ہے اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی محنت کی تاکید کی ہے. کہا کہ نہیں، جاؤ کام کرو، محنت کرو، دوسروں کے لیے مفید بن جاؤ، کسی اور کو کام پہ لگاؤ، اپنی محنت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کرو. اسلام نے منع کیا ہے، کاہلی سے، سستی سے نفرت ہے. اب آپ اندازہ کریں، دین اسلام میں چھٹی ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں چھٹی نہیں ہے، کام کی چھٹی نہیں ہے، ہے اس بات کا اندازہ ہے؟ دین اسلام میں چھٹی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں چھٹی ہے یا نہیں؟ لاہور میں تو ہے اتوار پہ چھٹی ہے. اسلام میں محنت کرنے، کام کرنے کی چھٹی نہیں ہے. یعنی ایک دن ہے کہ اس دن آپ بس چھٹی کریں. ہاں یہودیوں میں تھی، بنی اسرائیل میں تھی، ہفتے کے دن ان سے کہا گیا تھا تم نے کام نہیں کرنا، لیکن دین اسلام نے کام کو اہمیت دی ہے معاشرے کے اندر. یاد رکھیے گا، کام کرنے سے صرف فرد کی انکم کا نہیں مسئلہ ہوتا، پورے ملک اور پورا ایک سرکل چلتا ہے معاشرے کا، اس سرکل کو چلتے رہنا چاہیے. لہذا چھٹی کا دن ہے ہی نہیں کام کے حوالے سے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب پڑھ لی نماز، جمعہ پڑھ لیا تم نے، فَانْتَشِرُوا، جاؤ کدھر؟ گھر جا کے سو جاؤ، نہیں چھٹی مناؤ، مری چلے جاؤ، ریسٹ کرو، جا کے دوستوں کے ساتھ جا کے کہیں. وہ آج کل ہمارے جوان کاروباریوں کا بڑا بدترین مشغلہ، دن میں دکان پہ ہوتے ہیں، رات کو جم کریں گے. جائے وہ رات جو خدا نے جسم، اس جسم کو خدا نے جو بنایا ہے اللہ کی مینوفیکچرنگ کے مطابق، رات کا پہلا حصہ اس کے آرام کا ہے. اور ہمارے جوان کو، چونکہ وہ جن والوں کو تو پیسے بھی بنانے ہیں، تو پیسے انہوں نے تو بنانے ہیں، تو ان کو تو پیسے چاہیے، ان کا تو کاروبار چلے گا، اس لیے وہ ساری چیزیں وہی بیان کریں گے، جم کرنے کا فائدہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا کچھ. اور یہ رات کو جا کے آدھی رات کے ٹائم پہ جم کر رہے ہوں، کیوں؟ دکان پہ بیٹھے بیٹھے ورزش نہیں ہوتی، رات کو یہ کر لیں. وہ وقت سونے کے لیے تھا یا پھر کھانے پینے کا سلسلہ. میں نے ایک، یہ جو روڈ ہے لاہور میں، اس پہ اتنے چائے خانے دیکھے میں نے، تو میں نے کہا یار لاہور میں اتنی چائے کون پیتا ہے؟ یعنی وہ یہ جو شوکت خانم والا جو روڈ ہے اس پہ اتنے چائے خانے، وہاں مجالس وغیرہ کے لیے جب آنا جانا ہوا تو اب تو مزید کھل رہے ہیں. تو میں دوستوں کے ساتھ، یار اتنے چائے خانے، اتنی چائے پیتا کون ہے؟ تو دوستوں نے بتایا نہیں، صرف چائے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رات کو بیٹھنے کی جگہ ہے. کن کے لیے؟ جو دن میں کاموں میں مصروف ہیں، رات کو یہاں بیٹھیں. کیوں؟ تاکہ رات کو وہ جو مردار والی کیفیت ہے وہ بن جائے. کب سوئیں؟ رات 2 بجے جا کے سو. 2 بجے جو سویا ہے اس نے کیا فجر کی نماز پڑھنی؟ لہٰذا نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. خیر، اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پڑھ لی جمعے کی نماز، آئے جمع ہو گئے، سب مسلمان جمع ہوئے، نماز پڑھ لی، ایک دوسرے سے ملاقات کر لی، مومنین کی زیارت کر لی، اب کیا؟ فَانْتَشِرُوا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. پھیل جاؤ اور کیا کرو, وقت تغو من فضل اللہ, فضل خدا کو تلاش کرو, جا کے جاؤ, جا کے محنت کرو, دوبارہ جاؤ, جا کے دوبارہ کام کرو, محنت کرو, اپنی ذات کے لیے محنت کرو, اہل و عیال کے لیے کرو, معاشرے کے احیاء کے لیے کرو, ملک کا جی ڈی پی بڑھانے کے لیے محنت کرو, جا کے جاؤ کام کرو. تو بس اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے. چھٹی تب ہوتی ہے جب کوئی شرعی عذر ہوتا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تب وہ کام سے رخصت لیتے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. یہاں پہ چھٹی نہیں ہے, چھٹی نہیں ہے, کام سے چھٹی نہیں ہے, اور ایک اور کام بھی ہے جس سے چھٹی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کمانے کی چھٹی نہیں, اس پہ ہو سکتا ہے ہم خوش بھی ہو جائیں, تاجر بھی خوش بھی ہو, ہاں یار واقعی چھٹی نہیں ہونی چاہیے, بندہ اس دن بھی کمائے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جاؤ جا کے فضل خدا کو تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو. یعنی ذکر خدا کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہے. ابھی نماز پڑھی ہے بندہ, کہے میں ابھی تو جمعہ پڑھا ہے, اب تو جا کے بندہ کام کرے, ہاں کام کرو, لیکن اللہ کو یاد رکھو, یاد رکھو کہ تم کسی کی بندگی میں ہو, یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو, یاد رکھو کہ تم اسلام کے پابند ہو. تم جہاں مارکیٹ میں ہو, دکان میں ہو, جس میدان میں بھی ہو, تم پابند ہو, تم عبد ہو, تمہارا کوئی معبود ہے کہ جس کو تم نے یاد رکھنا ہے اور اس کا لحاظ رکھنا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس اگر یہ دونوں چیزیں رکھو گے, یہ دونوں چیزیں, یعنی تم نے نماز پڑھی, اب جا کے فضل خدا تلاش کرو, اور اللہ کی یاد کو فضل خدا کی تلاش میں اپنے ساتھ رکھو, اللہ کو نہ بھولنا, تو نتیجہ کیا نکلے گا, لعلکم تفلحون, تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے آج محنت کر کے مجھے روایت ایک جگہ ملی ایک اور شکل میں, میں نے پھر اس کو ڈھونڈا, کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا اس کے لیے محنت کرنی تھی. وہ الحمدللہ جو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں نا, محنت کرے, تمہیں اپنے فیلڈ میں بھی محنت کی ضرورت ہے, تو اس محنت کا نتیجہ مل گیا, مجھے روایت اس شکل میں مل گئی جس شکل میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا تھا. آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے مفاتیح الحیات, میرے پاس ایک اور کتاب تھی اس میں اس شکل میں موجود نہیں تھی, لیکن وہاں پر پوری روایت موجود تھی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا ایک قریبی شاگرد, آپ کا ایک صحابی معلا بن خنیس نام ہے اس کا, نام یاد رکھیے گا, معلا بن خنیس, بولے ذرا, میم عین لام چھوٹی یہ اور کھڑی زبر لگتی ہے, معلا بن خنیس. معلا بن خنیس کہتا ہے کہ میری تھوڑی سی روٹین چینج ہو گئی, کاروباری تھا, دکان پہ جاتا تھا, بازار جاتا تھا, کہتے تھوڑی سی روٹین چینج ہو گئی. اب آپ اندازہ کریں کہ امام کی نظر ہوتی تھی اپنے چاہنے والوں پہ, تو امام کو یا رپورٹ مل گئی یا امام نے چیک کیا کہ معلا کہتا ہے کہ میں کچھ دن سے لیٹ جا رہا تھا دکان پہ, دکان پہ دیر سے جا رہا, توجہ ہے, آپ کا ہی مسئلہ ہے, پریکٹیکل بات ہو رہی ہے, دکان پہ دیر سے جا رہا. مالا کہتا ہے کہ میں دوسروں کی نسبت بازار اور اس میں دیر سے جا رہا تھا, بنسبت باقیوں کی نسبت میں دیر سے جا رہا تھا. یہاں پر چلے تھوڑا سا آسان ہو گیا, بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی تو وہ شالمی تو کھلتی 12 بجے ہے, 1 بجے ہے, ٹھیک ہے, باقیوں کی نسبت دیر سے, جو لوگ ذرا ٹائم پہ جاتے ہیں ان کی نسبت, مالا کہتا ہے کہ جو ٹائم پہ جانے والے لوگ تھے ان کی نسبت میں دیر سے جا رہا تھا. کہتے امام نے مجھے بلا لیا, کہا اور مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اپنے کام کی جگہ پہ دیر سے جا رہے ہو, ایسا مت کرو. پھر امام کا جملہ سنیں, صبح سویرے اپنی عزت کی طرف روانہ ہو جاؤ, صبح سویرے اپنی عزت کی طرف روانہ ہو جاؤ. امام نے جو مالا بازار میں اپنی دکان پہ جا کے بیچتا تھا اس کو مالا نہیں کہا کہ اپنی دکان کی طرف کہا اپنی عزت کی طرف صبح سویرے جایا کرو. یعنی یہاں امام نے کمائی کی جگہ کو عزت کا نام دیا ہے. عزت ہے کمائی کی جگہ کو امام نے نام کیا دیا؟ عزت. لہذا اپنی عزت کی جگہ کی طرف صبح سویرے جایا کرو. بس یہ ہے کہ کام اور یہ جو بھی عمل ہے جو انسان محنت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو اس ثروت سے انسان جب استفادہ کرتا ہے معاشرے کے اندر ایک باعزت زندگی گزارتا ہے اس محنت کے سلے کے طور پہ. اسی لیے اس کو امام نے عزت کا اپنی عزت کی طرف روزانہ صبح کے وقت سویرے جایا کرو. بس آپ تمام جوانان عزیز تمام آپ ہمارے احباب اور جو بھی اس گفتگو کو بعد میں سنیں اپنے کام کی طرف جلدی جایا کریں. روٹین نہ بنے کہ یہ سب سے آخر میں آتے ہیں. مذمت کی گئی ہے کہ بازار میں سب سے آخر میں آنا اور سب سے دیر سے اٹھنا اس کی مذمت ہے. کل یا پرسوں کی مجلس میں وہ روایت بھی آ جائے. سخت مذمت کی گئی جلدی جائے اپنے کام کو جلدی سمیٹے اور واپس آ جائے. یہ تاکید ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس ایک روایت اور عرض کر کے آج اس موضوع کو یہیں تک پہنچاتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس موضوع کے باقی حصے کو کل کی گفتگو کے ساتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ایک صلوات ذرا بلند آواز میں پڑھیں محمد و آل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے اہل و عیال کے لیے سامان زندگی فراہم کرنے کی کوشش اور تلاش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے ان کے لیے سامان زندگی فراہم کرنے کے لیے کہ انہیں باعزت نفقہ ملے روزی ملے نان و نفقہ ملے لباس ملے مسکن ملے سواری ملے اس کے لیے جا کر تلاش کرنا کوشش کرنا محنت کرنا یہ شخص ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا. جو مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ہے وہ اس تاجر کو بھی ملے گا. فقط شرط کچھ ہے. شرط کیا ہے؟ وہ جو تجارت کے اصول و آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ رکھ کے جو کام کرے گا اس کی بات ہو رہی ہے. وہ نہیں کہ بھائی میں اہل و عیال کے نان و نفقے کو پورا کرنا ہے جا کے مارکیٹ میں فراڈ بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے دو نمبر مال بھی فروخت کرتا ہے اور پھر دوستوں میں فخر سے بتائے بھی کہ میں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہوں. نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حق کے لیے کام کرنے والا حق بیچنے والا حق کے حساب سے کام کرنے والا حلال ذریعے سے کمانے والا اور تجارت کے اصول و آداب جو شریعت نے بیان کیے ہیں ان کا لحاظ کرنے والا تاجر. جب یہ جاتا ہے تو اس کا جانا ایسے ہے کہ جیسے کوئی مجاہد میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے اور میدان جہاد میں جا کے جہاد کر رہے ہیں خدا کے لیے. یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اسی کام اور محنت کی تشویق اور اہمیت اور جو زیادہ اہم نقطہ میں نے عرض کیا زیادہ اہم نقطہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ ہے کہ یہ محنت کس لیے کریں. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف پتہ چلے گا تو آپ میں سے ہر ایک کو اگر اس ہدف کو فالو کرے گا تو جتنی دیر آپ دکان پر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بیٹھنا ذکر میں شمار کیا جائے. یہ ذکر کر رہا ہے اور حدیث ہے پیغمبر کی اگر اس ہدف کے تحت آپ نے کاروبار کیا ہے تو پھر اگلے جہاں میں انبیاء کے ساتھ محشور کیا جائے. تاجر انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا اگر اس ہدف کو اپنا ہدف بنا لے جو روایت نے جو اسلام نے بیان کیا. تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہ ہدف آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. آج چونکہ ذرا چھٹی کا دن تھا تو الحمدللہ بہت سارے ہمارے عزیزوں کے چہرے نظر آئے. اب کل کے دن ظاہر ہے کہ کام کا دن بھی ہے, لیکن کل اور پرسوں کے دو مجالس اہم ہیں. تو انشاءاللہ ہم خواہش ہماری یہی ہوگی کہ آپ حتماً یہ دو دن کوشش کر کے, جلدی نہیں کہوں گا, بر وقت دکان بند کر کے آپ مجلس میں تشریف لائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پس اذان مغرب, یہ ایام وہ سخت ایام ہیں کہ جو اس تحریک کربلا کی خواتین پہ گزر رہی ہیں. خانوادہ عصمت و طہارت کی وہ پاک بیویاں کہ جن کے سخت مصائب کی یہ ایام ہیں. امیر المومنین کے دور میں جب مولا علی نے مدینے سے آپ نکلے تھے, بصرہ گئے, اور بصرہ جانے کے بعد پھر وہاں سے جب واپس آئے تو پھر مدینہ نہیں گئے, آپ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا, اور پھر کوفہ میں ہی امام نے رہائش اختیار کی. جب کوفہ میں رہائش اختیار کر لی تو پھر مدینہ سے اپنے خانوادے کو بلوا لیا, اپنے اہل و عیال کو, بیٹیوں کو, سب کو مدینہ سے کوفہ بلوایا. امیر المومنین مسجد کوفہ میں تھے, امام حسن نے آ کے مولا علی کو کان میں آ کے کہا, بابا ہماری بہنیں کوفہ پہنچ گئی ہیں, کوفہ سے باہر آ چکی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں کوفہ میں داخل کر دوں. امیر المومنین نے آسمان کی طرف نگاہ کی, کہا, حسن ابھی دن کا اجالا ہے, علی نہیں چاہتا کہ دن کے اجالے میں علی کی بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوں. عشاء کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں تب میری بیٹیاں کوفہ میں داخل ہوں گی. اب ایک تو یہ وقت ہے جو علی کی بیٹیوں نے دیکھا ہے کہ بابا کا دور ہے, اور اس دور میں دن کے اجالے میں کوفہ کے باہر پہنچے تو بھائی حسن نے آ کر خبر دی کہ بہن زینب بابا کہہ رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں داخل ہوں گے. اور آج 61 ہجری میں عمر سعد کے ساتھ جب اسیر بن کے کوفہ کے باہر کسی جگہ پہنچے ہیں, رات کا وقت ہو گیا ہے. اب ابن زیاد سے عمر سعد نے پوچھا, کیا اسیروں کے قافلے کو لے کر آ جاؤں اندر؟ ابن زیاد کہتے ہیں, نہیں, رات کی تاریکی ہے, میں چاہتا ہوں کہ علی کی بیٹیاں دن کے اجالے میں کوفہ میں داخل ہوں. اللہ اکبر. عزاداران مولا, اب رات بھر انتظار کرایا گیا ہے, اور جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے, دن نکلتا ہے, اب کوفہ میں داخل کر رہے ہیں. بعض روایات یہ کہتی ہیں شمر نے جان بوجھ کے اسی دروازے سے داخل کیا جس دروازے سے مولا علی کے دور میں بی بی زینب داخل ہوئی تھی, تاکہ علی کی بیٹیوں کو باپ کا دور یاد آئے. عزاداران مولا, داخل ہوئے کوفہ کے بازار میں, اب لوگ کھڑے ہیں, اب ایک جگہ سے گزرنے لگے تو کچھ کنیزیں کسی گھر کی چھت پہ چڑھی ہوئی ہیں, انہوں نے دیکھا, ایک کنیز نے دوڑ کے جا کے اپنی مالکن سے کہا, باہر کوئی اسیر لائے گئے ہیں. آپ کہتی ہیں نا کہ اسیروں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی مدد کی جائے اور ان سے دعا کروائی جائے, ابھی باہر کوئی اسیر گزر رہے ہیں, آپ چل کے دعا کروائے ان سے. یہ معظمہ, یہ خاتون باہر آئیں, دیکھا تو اسیر ہیں, ایک 4 سال کی بچی کو اونٹ پہ دیکھا. یہ خاتون آ کے بی بی سکینہ سے کہتی ہیں, اے بچی کیا تو یتیم ہے؟ سکینہ نے کہا, ہاں میں یتیم ہوں. کہا, میرے لیے ایک دعا کرو گی, میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دوں گی. علی کی پوتی کہتی ہے, مجھ سے کچھ نہ مانگ, میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی, لیکن تیرے لیے دعا کروں گی, بتاؤ کیا دعا کروں. کہا, دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو کوئی یتیم نہ ہو. ہاتھ اٹھا دیے, کہا, خدایا جیسے میں یتیم ہوئی ہوں کسی کو یتیم نہ کر, جیسے تم اسیر ہوئے ہو کوئی اسیر نہ ہو, اس نے آج بی بی کہتی ہاں جیسا ہم اسیر ہوئے کوئی اسیر نہ ہو. جانتے تیسرا جملہ اس بی بی نے کہا تو اب سکینہ نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد کہا دعا کرو تم یتیمہ ہو تمہاری دعا قبول ہوگی, دعا کرو مدینے میں میری آقا زادی رہتی ہے, دعا کرو کہ وہ محفوظ رہے, ان کی عمر دراز رہے, ان کے پردے سلامت رہے. مدینے میں میری آقا زادی سکینہ کہتی ہیں آپ کس مدینے کی بات کر رہی ہیں؟ بی بی کہتی ہے میں مدینہ تو نبی کی بات کر رہی ہوں. کہا مدینے میں آپ کی کون سی آقا زادی؟ کہتی ہے میری آقا زادی علی و فاطمہ کی بیٹی ہے, میں بازار میں ان کا نام زبان پہ نہیں لا سکتی. زادارہ نے بولا چوئی کہنا تھا. بی بی زینب نے کہا شیری مجھے نہیں بیچانا. ازاداران مولا پس کہا جب دیکھا کہ عزیز کی بیٹی سر پیٹ کے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا یہ جو تم میرے پہ سر دیکھ رہی ہو یہ میرے بھائی حسین ہے, اور وہ جو سر تم دیکھ رہی ہو جو بار بار نیزے سے گر جاتا ہے وہ میرے عباس کا سر ہے. ازاداران مولا بس چادریں لا کے تقسیم کر دی. کہا نہ کوئی خدمت کروں, کہا چادریں دے دو. چادریں لائی گئیں, چادریں تقسیم کر دی. کچھ دیر کے لیے چادریں پہنی, لیکن جب دار العمارہ کے قریب پہنچے ہیں عزاداران مولا سخت مصائب کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی رات میں. پرسب پیش کریں اسیر بیویوں کا مولا اس امام سجاد کے حضور, مولا امام حسین کو پرسب پیش کریں ان کی اسیر بہنوں کا. عزاداران مولا جب ابن زیاد کے دربار میں حاضری کا وقت آیا ایک دفعہ پھر چادریں دوبارہ چھینی جا رہی ہیں, نیزو کی انیوں سے پھر چادریں چھینی, علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آ گئے. ایک جملہ عجیب ہے, بعض روایات میں نقل ہے بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم نے ایسے لباس پہنے تھے جو باقی سب کے لباسوں جیسے تھے. کیوں؟ تاکہ پہچانے نہ جائیں ابن زیاد کے دربار میں. لیکن کنیزوں نے حلقہ بنایا ہے, بی بی کھڑی ہے. عزاداران مولا نہیں جانتا کہ اس سے سخت مصیبت کیا ہو سکتی ہے. وہ شہر کوفہ جس میں زینب شہزادی بن کر آئی تھی اور علی جیسے امام نے نمازیوں کے اجتماع کے قریب سے گزرنے کو اپنی غیرت کوارا نہیں کر رہی تھی, اسی کوفہ میں علی کی بیٹیاں قیدی بن کر آئی ہیں اور ابن زیاد جیسے شرابیوں کے دربار میں کھڑی ہیں. عزاداران مولا مولا حسین کا سر اطہر لا کر ایک تشت میں ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. عزادارو ابن زیاد نے اپنی چھڑی اٹھائی, کبھی مولا حسین کے لبو پر کبھی اپنی اس چھڑی کی نوک سے لبوں کو ہٹا کر حسین کے دانتوں پر لگاتے ہوئے کہتا ہے حسین کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. صحابی رسول زید بن ارقم موجود تھے, فریاد کرتے ہوئے کہتے اے ابن مرجانا اپنی چھڑی ہٹا لے, میں نے نبی کو ان لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا. ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے جو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے؟ بس آخری جملہ زادارو آپ کی زحمت تمام. یہ کون ہے جو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے؟ کہا زید بن ارقم ہے, صحابی رسول ہے. ابن زیاد کہتا ہے اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے اس وقت تیرا سر قلم کروا دیتا, لیکن چونکہ تو صحابی رسول ہے بس تیری سزا اتنی ہے کہ میرے دربار سے چپ چاپ چلا جا. زید بن ارقم باہر نکلنے لگے تو سکینہ نے پھوپھی کا دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا, اسے میں ختم کر رہا ہوں. کہا پھوپھی اماں اگر صحابی رسول کی اتنی عزت کی جاتی ہے تو نبی کی بیٹیوں کی عزت کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر زید بن ارقم سے کہا جا رہا ہے تو صحابی رسول ہے چلا جا, زینب ام
گلزوم، سکینہ، فاطمہ کبریٰ، نبی کی نواسیاں قیدی بن کر کیوں موجود ہیں؟
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من انصاره واوانه والمستشهدين بين يديه یا کاشف الکرب والسوء والبلاء، ہاتھ اٹھائیے گا دعا کے لیے، یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جميع المؤمنین واقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین واشف مرضانا ومرض المسلمین بحق محمد والہ الطاہرین۔